الله 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 الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة قصص شروع ہوتی ہے قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين نستضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ہم کو یہ منظور تھا کہ جن لوگوں کو زمین میں زور گھٹایا جا رہا ہے عمر پر احسان کرے اور ان کو پیشوا بنا دے اس میں اس پر دلالت ہے کہ زوال کبر میں موانع فضل الہی کا جس کی افضل افراد امامت فی الدین ارتفاع ہے چنانچہ استضعفوا کے بعد ونجعلہم ائمہ فرمایا آیہ کریمہ ہے کہ جو لوگ کمزور تھے ہم نے چاہا کہ ان پر احسان کریں اور انہیں پیشوا بنا دیں تو اس میں فرماتے ہیں اس میں دلالت اس بات پر ہے کہ بڑائی آدمی سے تب جاتی رہتی ہے جب وہ اللہ کی فضل اللہ کی مہربانی سے محروم ہوتا ہے اور امامت یا قیادت کی سب سے افضل شکل جو ہے وہ ہے امامت فی الدین کہ دین کا پیشوا بنا دیا جائے دنیاوی حکومتیں تو بدکاروں کے پاس بھی ہوتی ہیں تو اللہ کا کرم ہو تو دینی قیادت نصیب ہوتی ہے قوله تعالى ولا تخافي ولا تحزني تو اندیشہ نہ کرنا اور غم نہ کرنا جس خوف اور حزن سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ممانعت کی گئی بوجہ منہی عنہ ہونے کے وہ یقیناً اختیاری تھا جو احتمالات مضرت پیدا ہوتا تھا بعض اوقات اس عقلی اختیاری میں طبی غیر اختیاری ہونے کا شبہ ہو جاتا ہے اس صورت میں اس سے بچنے کا اہتمام نہ کرتی اس لیے ان کو ممانعت کی گئی اس سے ثابت ہوا کہ عقلی اختیاری کبھی غیر طبی اختیاری کے ساتھ مشتبہ ہو جاتا ہے اور سالکین کو یہ امر بکثرت پیش آتا ہے کبھی اس کا عکس بھی ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو جب بچہ دریا میں ڈال دینے کا حکم ہوا تو ساتھ یہ ارشاد ہوا کہ ولا تخافی ولا تخزنی کہ اندیشہ نہ کرنا ڈرنا نہیں خوف نہ کرنا اور غم بھی نہ کرنا تو فرماتے ہیں جس سے منع کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ خوف اندیشہ اور غم اختیاری تھا کچھ چیزیں بے بس ہوتا ہے اس میں لیکن کچھ عقلن سوچ کر بھی ڈر جاتا ہے یا سوچ کر بھی اسے افسوس ہوتا ہے جیسے انہیں بچے کو دریا میں ڈالنے سے ڈر بھی لگنا چاہیے تھا اور افسوس بھی تو فرمایا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ کے سپرد کرو پھر ڈر اور خوف کرنے کی کیا ضرورت ہے جب ارشاد باری کے مطابق ہے تو فرماتے ہیں یہ چیزیں سالکین کو اکثر پیش آتی ہیں کہ وہ ڈر یا خوف اختیاری ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر اختیاری ہے میرے بس میں نہیں ہے تو اس سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ڈر یا افسوس سے عقلاً اور اختیاراً جتنا ہے بچنا چاہیے، اور پوری دل جمعی سے اطاعت الہی کرنی چاہیے، چونکہ نتائج اللہ کریم کے دست قدرت میں ہیں، اور مومن کو دو میں سے ایک بہتری خامخواہ نصیب ہوتی ہے، یا فاتح ہوتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے، اس کا نقصان نہیں ہوتا اگر وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے. قوله تعالی وقالت امرأت فرعون قرۃ عین لی ولک، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس قول کا سبب محض حب طبعی پر تھا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں نے دریا سے نکالا تو معصوم بچہ تھا، فرعون نے کہا کہ اسے بھی قتل کرا دیا جائے، کسی اسرائیلی نے پھینکا ہوگا، تو چونکہ لڑکے قتل کرائے جا رہے تھے بنی اسرائیل کے، تو اس کی بیوی جو تھی انہوں نے کہا کہ اسے قتل نہ کرو، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. تو فرماتے اس کا سبب میں صبح تبھی تھا کہ وہ خاتون تھی، معصوم بچہ دیکھ کر طبی طور پر انہیں پیار آیا. وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ نبی ہوگا یا رسول ہوگا یا یہ انقلاب لائے گا یا فرعون کو تباہ کرے گا، یہ انہیں علم نہیں تھا. محض طبی طور پر جو خواتین کو چھوٹے بچوں سے ہوتی ہے، اس محبت کے سبب انہوں نے کہہ دیا. تو فرعون اور اس کی قوم گمراہ رہی، لیکن اس خاتون کو اللہ نے ایمان عطا کر دیا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت بھی کی. تو فرماتے ہیں جب اللہ نے ان کو عطا فرما دی تو اس سے ثابت ہوا کہ اہل اللہ کی محبت اگرچہ تب ہی ہو ایمان اور ہدایت میں نافع ہوتی ہے. فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت اگرچہ تب ہی ہو، کوئی رشتہ داری ہو ان سے یا کوئی دوستی کا تعلق ہو، یہ تبھی محبت بھی ہو تو وہ بھی ایمان اور ہدایت کے معاملے میں نفع دے جاتی ہے، اس سے بھی ایمان نصیب ہوتا ہے، ہدایت نصیب ہوتی ہے. قوله تعالی واصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا. بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے خالیاً عن الصبر، یعنی فارغہ سے مراد یہ ہے کہ ان کا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، بے قرار ہو گئی. تو اس قول سے اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے کہ ان کا عادت رتب دی بھی لولا ربتنا اعلی قلبها. تو اس کا مفہوم، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ان قریب تھا کہ وہ بتا دیتی لوگوں کو، شور کر دیتی، اگر اللہ کریم، فرماتے ہیں ہم ان کے قلب سے ربط نہ کرتے. تو والدہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ تردد باوجود اس وعدہ الہیہ کہ انا راعتہ الیک، اس پر دال ہے کہ کامل میں بھی کبھی امور طبیعہ عود کرتے ہیں، تو اس پر اس کو مغموم نہ ہونا چاہیے. فرمایا اس میں یہ دلیل ہے کہ بہت بڑا کوئی کامل ولی اللہ ہو، اعلیٰ مراقبات، اعلیٰ مراقبات رکھتا ہو، تو اس میں بھی کبھی کبھی فطری امور جو ہیں، انسانی اندیشے، انسانی ڈر، انسانی خوف، اور بہت سی چیزیں، بچوں کی محبت، گھر کی محبت، فطری جو چیزیں ہیں وہ کبھی کبھی اس کے حال پہ غالب آ جاتی ہیں. تو اس سے غم نہیں کرنا چاہیے کہ انسان بالآخر انسان ہے اور وہ جذبات سے خالی نہیں ہو سکتا. قوله تعالی لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم ان کے دل کو اس غرض سے مضبوط نہ کیے رہیں، اس پر دال ہے کہ تکمیل اخلاق میں قوت بشری کافی نہیں، بلکہ مدار اس کا تائید الہی پر. فرما اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کے دل کو ہم مضبوط نہ کیے رکھتے، اس سے رابطہ نہ کرتے، لولا ربطنا علی قلبها، اگر ان کے قلب سے رابطہ نہ کرتے تو شاید وہ لوگوں کو بات بتا دیتی. تو اس میں فرماتے ہیں کہ تکمیل اخلاق اور نیکی اور بھلائی کے کرنے میں صرف قوت بشریہ کافی نہیں، اسے تائید الہی چاہیے. اور جو شخص خلوص نیت سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے اسے تائید الہی ساتھ نصیب ہو جاتی ہے. تو نیکی کی اصل جو ہے محض انسانی طاقت نہیں بلکہ اللہ کا وہ کرم اور وہ تائید ہے جو بندے کا نیکی کا ارادہ کرنے کے سبب اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی کو اپنی نیکی پہ گھمنڈ اور فخر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ سارا فعل اس کا نہیں ہوتا بتائید الہی ہوتا ہے, اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہوتا ہے. قوله تعالی وقالت لأخته قصی ہے, انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا ذرا موسیٰ کا سراغ تو لگا, انہوں نے اپنی بیٹی سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ ذرا دیکھتی تو رہ کہ موسیٰ کے ساتھ کیا ہوتا ہے دریا میں ڈالنے کے بعد. تو فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ تدبیر میں اعتدال منافی توکل نہیں, یعنی انہیں توکل تو بھروسہ تو اللہ پر تھا لیکن بچی سے کہا کہ ذرا دیکھ کر آ ہوتا کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جائز شریعت کے اندر رہ کر تدبیر کرنا توکل کے منافی نہیں. توکل ہے یہ کہ بندہ اسباب اختیار کرے لیکن بھروسہ اللہ پر کرے اسباب پر نہ کرے. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اور تاکہ اس بات کو جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس علم کا طریق بعض وعدوں کا مشاہدہ اور بعض کا ان مشاہدات پر قیاس کرنا قذاف الروح, اس سے معلوم ہوا کہ قبل مشاہدہ اطمینان نہ ہونا کمال ایمان کے منافی نہیں, کیونکہ کمال ایمان تو واسطہ الہام کے پہلے بھی تھا. فرمایا جب ہم نے انہیں لوٹا دیا تو انہیں پتہ چل گیا اور انہیں پتہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا. تو فرماتے ہیں کہ مشاہدہ ہونے کے بعد یقین جو ہے وہ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے بھی انہیں یقین تو تھا کہ جب ان پر الہام کیا گیا اللہ کی طرف سے, تو یقین نہ ہوتا تو اپنے نو مولود بچے کو دریا میں کیوں ڈال دیتے. ایمان پہلے بھی تھا یقین پہلے بھی تھا لیکن مشاہدہ نصیب ہوا تو وہ یقین کامل ہو گیا مکمل ہو گیا, جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اللہ کریم مردوں کو کیسے زندہ فرمایا جائے گا. تو افلا تو من قال بلا, تو پوچھا آپ کو یقین نہیں ہے؟ بالکل یقین ہے یا اللہ, ولیکن لیطمئن قلبی, میں اس یقین کو اور پختہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو یقین کامل ہو جائے اطمینان ہو جائے. قولو تعالی قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ کریم مجھ سے قصور ہوا ہے اور میرے مجھے معاف فرمایا جائے. تو فرماتے ہیں مقتول کو حربی تھا مگر معاہدہ تھا, اور معاہدہ کالن نہ تھا مگر حالن تھا. آپ نے قتل کا قصد نہ کیا تھا, محض دفعہ ظلم چاہا قتل بلا قصد ہوا. اس کے بعد آپ کو تامل ہوا کہ دوسرے طریق سے بھی دفع ظلم ممکن تھا, جو غصہ میں سمجھ نہ آیا اس لیے استغفار فرمایا, پس سے چند مسئلے ثابت ہوئے. فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے جو قبطی قتل ہوا تو اس میں کئی باتیں تھیں, ایک تو وہ کافر حربی تھا, ایسے کافر جن سے جنگ ہو رہی ہو تو اس کا قتل اس طرح سے بھی تھا. پھر آپ نے قتل کے ارادے سے اسے نہیں مارا بلکہ آپ نے اسے ظلم سے روکنے کے لیے مارا, لیکن اسے چوٹ اتنی سخت لگ گئی کہ وہ مر گیا. تو پھر فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ اس کے علاوہ بھی اسے پکڑ کر بھی روکا جا سکتا تھا اور بھی کوئی طریقہ کیا جا سکتا تھا, اس لیے آپ نے استغفار فرمایا اللہ کریم سے معافی چاہی. فرماتے ہیں اس میں کئی مسئلے ثابت ہوئے. کاملین سے بعض طبیعیات مثل غضب صادر ہو جاتے ہیں کہ کامل ولی اللہ سے بھی بعض اوقات غصے میں کوئی بات ہو سکتی ہے. اگر اللہ کے نبی سے ہو سکتی ہے تو ولی کہاں تک کامل ہوگا. اسنات اور اسنات الابرار اور سیئات المقربین. اسنات الابرار سیئات المقربین کہتے ہیں نیکوں کی نیکیاں, یعنی جو عمل نیک بندے کے لیے نیکی ہوتا ہے مقربین کے لیے وہ جرم بن جاتا ہے, ان کی شان کے لائق نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں کاملین کو دوسروں سے زیادہ خشیت ہوتی ہے, جیسا استغفار سے معلوم ہوا کہ اللہ کے جو کامل بندے ہوتے ہیں وہ دوسروں کی نسبت زیادہ عظمت الہی کا احساس رکھتے ہیں اور زیادہ احتیاط کرتے ہیں. قوله تعالی فلن نکون ظہیرا للمجرمین, سو میں کبھی مجرموں کی مدد نہ کروں گا. اس سے معلوم ہوا کہ ظالمین کی معاونت جائز نہیں, اور چونکہ عہدہ حکومت کی دعا کرنا بھی ایک اعانت ہے اس لیے اے اللہ ظالم کے لیے ایسی دعا نہیں کرتے. اگر شدید ضرورت ہو تو اس میں یہ قید لگا دیتے ہیں کہ اگر خیر ہو اس میں بھلائی ہو تو اللہ ایسا کرے. فرماتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آئندہ گناہگاروں اور مجرموں کی مدد نہیں کروں گا, فرماتے ہیں کہ اہل اللہ ظالموں کے لیے یا بدکاروں کے لیے دعا نہیں کرتے کہ وہ اور بدکاری میں نہ بڑھ جائیں, اور اگر کبھی کرنی پڑے تو یہ قید لگا دیتے ہیں کہ اللہ اگر اس میں بھلائی ہے تو ایسا ہو جائے. قال له موسى انك لغوي مبين فلما ان اراد ان يبتش بالذي هو عدو لهما. موسى علیہ السلام اس سے فرمانے لگے کہ تو سری بدراہ ہے. جب موسى نے اس پر ہاتھ بڑھایا جو دونوں کا مخالف تھا, اس پر دعویٰ ہے کہ کاملین جس طرح عدو پر سیاست کرتے ہیں تو عدو پر سیاست کرتے ہیں دوست پر بھی کرتے ہیں, جیسا کہ دونوں کو حال کا مقتضا ہوتا ہے. سو آپ کا یہ انک لغوی المبین سبتی پر سیاست تھی, اور ارادتاً لبشکبتی پر سیاست تھی. غرض اس میں اسبیت قوم ہی نہیں ہوتی, اس میں عدل کامل ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لغوی مبین اس بندے کو فرمایا جو اسرائیلی تھا اور ہاتھ بڑھایا قبطی کی طرف. تو فرماتے ہیں اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ کاملین جس طرح دشمن کو اس کے جرم واضح کرتے ہیں, اسی طرح دوستوں کو بھی ان کی باتیں ضرور کہتے ہیں. جیسے انہوں نے اس آدمی کو جو ان کی قوم کا تھا اسے بھی کہا کہ تم بھی اچھے آدمی نہیں ہو, روز کسی نہ کسی سے جھگڑا کیے ہوئے ہوتے. تو فرمایا اس میں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ کسی قوم یا کسی رشتے یا کسی اور اسبیت کی وجہ سے نہیں کہتے, ان کا کہنا یا کرنا جو ہوتا ہے وہ عدل کی وجہ سے ہوتا ہے, انصاف کی وجہ سے ہوتا ہے. قوله تعالی فسقا لهما, پس موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی پلایا, ان کے ریوڑ کو بچیوں کے ریوڑ کو پانی پلا دیا. فرماتے ہیں اس میں دلالت ہے کہ کاملین خدمت خلق سے آر نہیں کرتے, کہ کامل ولی اللہ ہونا دنیا دار کی طرح نہیں کہ جس طرح دنیا کا کوئی امیر آدمی کسی غریب کی بات سننے سے بھی آر کرتا ہے, کسی غریب کے ساتھ بیٹھنے سے بھی آر کرتا ہے, یا کسی غریب کی خدمت کرنے سے آر کرتا ہے. تو اللہ کے بندے ایسا نہیں کرتے, دوسروں کا دنیاوی کام بھی کر دیتے ہیں. قوله تعالى فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير, پھر دعا کی کہ میرے پروردگار جو نعمت بھی آپ مجھ کو دیں میں اس کا حاجت مند ہوں. روح میں حدیث مرفوع ہے کہ آپ کو اس روز ایک کفے 10 خرما کی احتیاج تھی, یہ تفسیر اس پر دار ہے کہ کاملین کی شان ہر قلیل و کثیر میں اپنی حاجت اس کا حق تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرنا ہے، وہ متکبر مزران زود کی طرح نہیں ہوتی کہ وقت تعالیٰ کی نعمتوں سے استغنا بلکہ نفرت ظاہر کیا کرتے ہیں۔ فرماتے حدیث مرفوع میں ہے، روح المان صاحب روح المانی نے نقل کیا ہے کہ انہیں ایک مٹھی بھر کھجوریں چاہیے تھی صرف خالی پیٹ سے، اور بچیوں کے ریوڑ کو پانی پلا دیا اور سائے میں جا کر بیٹھے اور دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ جو مہربانی بھی تو فرمائے جو بھلائی بھی مجھے عطا کرے میں اس وقت بہت محتاج ہوں، اور انہیں چاہیے تھی ایک مٹھی کھجوریں جو اس وقت کا کھانا بن جائے۔ تو فرماتے ہیں یہ تفسیر اس پر دلالت کرتی ہے کہ کاملین کی شان ہر قلیل و کثیر میں اپنی حاجت حق تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرنا ہے، کہ کامل جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز کے لیے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کریم کے سامنے درخواست کرتے ہیں اور اس سے استدعا کرتے ہیں اور اس سے طلب کرتے ہیں، اور جو دکھاوے کے دنیا دار دنیا کمانے کے لیے ولایت کا لباس اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ دنیا کی نعمتوں سے بظاہر نفرت کا اظہار کرتے ہیں، کماتے دنیا ہی رہتے ہیں لیکن بظاہر نفرت ظاہر کیا کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے اللہ کو کوئی بندہ نفرت ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے جو یہاں لکھی نہیں گئی، انہوں نے دعا فرمائی کہ یا اللہ انی لما انزلت علی من خیر فقیر، کوئی بھلائی بھی مجھے عطا کر دی جائے تو میں بہت محتاج اور ضرورت مند ہوں۔ اگلی آیت میں ہے وجاءت احداهما تمشی علی استحیاء، تو شعیب علیہ السلام کی ان دو بچیوں میں سے ایک بچی ان کے پاس آئی جس کے چلنے میں بھی حیا ٹپک رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ کریم نے ایک با حیا نیک سیرت خاتون بھیج دی جو نبی کی بیٹی تھی، تو ضرورت تو انہیں ایک مٹھی بھر کھجوروں کی تھی، لیکن اس بچی کے آنے کے بعد شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے پھر ان کی ایک بچی سے ان کا نکاح ہو گیا، تو ایک بی بی مل جانے سے گویا انہیں جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے تھے اس سے زیادہ مل گیا، دوست بھی مل گئے، رشتہ دار بھی مل گئے، زوجہ محترمہ بھی مل گئی، گھر بھی بن گیا، یعنی اس ایک خاتون کے آنے سے انہیں دنیا کی ہر نعمت میسر آ گئی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ با حیا اور نیک عورت دنیا میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قوله تعالی قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سکیت لنا فلما جاءہ، ترجمہ کہنے لگی کہ میرے والد تم کو بلاتے ہیں تاکہ تم کو اس کا صلہ دیں جو تم نے ہماری خاطر پانی ملا دیا، سو جب ان کے پاس پہنچے لڑکی کا یہ قول یجزیہ کا اجر ما سکیت لنا سن کر آپ کا چلا آنا اس پر دال ہے کہ اگر عمل بقصد عوض نہ ہو پھر بھی عمل کے کچھ عوض قبول کیا جائے تو منافی اخلاص نہیں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اجرت پر پانی نہیں پلایا تھا، لیکن اس بچی نے آ کر یہ کہا کہ میرے والد آپ کو اس کا کچھ اجر کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام ساتھ چلے گئے۔ تو فرماتے ہیں اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ اگر کسی کا کوئی کام محض للہ فللہ کر دیا جائے اس کے بعد وہ کچھ اجرت دینا چاہے تو قبول کر دینے میں حرج نہیں ہے۔ قوله تعالی الا ان تاجرنی سمانی حجج، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری نوکری کرو، اس پر دال ہے کہ نوکری یا مزدوری دیگر اسباب معاش منافی توکل نہیں۔ حضرت صاحب علیہ السلام نے فرمایا کہ 8 سال اگر تم میری بھیڑ بکریاں سنبھالو، میری ملازمت کرو، میرا کام کرتے رہو، تو اس اجرت پر میں آپ کو اپنی بیٹی کی کا نکاح کر کے دیتا ہوں. تو فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نوکری کرنا یا مزدوری کرنا یا اسباب معاش اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں. کہ اللہ کے اولی العزم رسول نے اگر نوکری کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے حصول معاش کے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے. قوله تعالی ونجعلکما سلطانا، ہم تم دونوں کو ایک خاص شوکت عطا کرتے ہیں. اس پر دلالت ہے کہ اہل اللہ کو من جانب اللہ ایک شان ہیبت عطا ہوتی ہے. فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ہم تم دونوں کو ایک خاص شان و شوکت عطا کرتے ہیں. آپ بے فکر تہی دست دو بندے ہیں جن کا لباس بھی عامیانہ سا ہے، کچے چمڑے کے جوتے ہیں، کوئی دولت کے آثار بھی نہیں، تیسرا بندہ بھی ساتھ کوئی نہیں، اور اتنا بڑا بادشاہ جو اپنی خدائی کا دعوے دار ہے اور جس کے نوکر اور غلام بھی سونے سے لدے ہوئے ہیں اور محل اور تخت اور چیزیں سونے چاندی کی بنی ہوئی ہیں اور لشکر اور شان و شوکت. تو فرمایا اس کی شان و شوکت دنیا کے اعتبار سے ہم آپ کو اپنی طرف سے شوکت عطا کرتے ہیں، وہ آپ پر غالب نہیں آئے گا، آپ سے دبے گا، آپ کی شوکت اس سے زیادہ ہوگی. تو فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف سے ایک شان ہیبت عطا ہو جاتی ہے، لوگ خامخواہ ان سے جھجکتے ہیں، احترام کرتے ہیں. ایک شعر یہاں نقل کیے گئے فارسی کا، ہیبت حق است این از خلق نیست، ہیبت از صاحب این دلک نیست. کہ یہ اللہ جل شانہ کی عظمت کا ڈر ہے، یہ مخلوق کا ڈر نہیں. اے اللہ سے جو ہیبت محسوس ہوتی ہے وہ عظمت الہی کی ہے، خلق کی نہیں. اور اس یہ گزری پوش جو ہے اس کی ہیبت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی عظمت کا پرتو ہے. قوله تعالی بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، پختی کی وجہ سے اور وہ لوگ نیکی سے بدی کا دفیع کرتے ہیں. اس میں اے اللہ کو بعض اخلاق کا دارا ہے، اخلاق کا ذکر ہے، یعنی اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ مناسب طریقے سے، جائز طریقے سے، شرعی طریقے سے دفاع کرتے ہیں. اگلا اگر غلطی کرے یا برائی کرے تو دنیا داری کی طرح جیسے کا تیسا نہیں کرتے، بلکہ اس کا حل یا اس کا دفاع جو کرتے ہیں تو وہ شریعت کے مطابق کرتے ہیں، اور شریعت کے مطابق جو کام کیا جاتا ہے وہ نیکی ہوتا ہے. تو گویا ان سے جو برائی کرتا ہے اس سے وہ نیکی کرتے ہیں. یہ قول ویسے تو بڑا مشہور ہے اور عام ہے کہ جو برائی کرتے ہیں ان سے نیکی کی جانی چاہیے اور برائی کا دفاع نیکی سے کیا جانا چاہیے. تو عموماً اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اگر تھپڑ مار دے تو آپ اس کے ہاتھ کو بوسے دیں، یہ نیکی ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کی زیادتی کو روکنا ضرور چاہیے، لیکن روکنے کے لیے کوئی آگے سے زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کا جواز شریعت میں موجود ہو. تو شرعی طریقے سے یا جو آپ کا جائز حق بنتا ہے اس طرح سے اگر آپ روکیں گے تو آپ کا وہ روکنا نیکی ہوگا، تو برائی کا دفاع نیکی سے ہوگا. انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے. یہ واضح بات ہے کہ ہدایت کسی کے اختیار میں نہیں، جیسا کہ بعض جو اللہ کا گمان ہے شیخ کامل جس کو چاہے اپنے تصرف سے واصل اللہ کر دے. فرمایا ہدایت اللہ کریم کی طرف سے ہے اور کسی انسان کے بس میں نہیں. انسان کوشش کر سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، لیکن عملاً کسی کو نصیب ہو یہ اللہ وحدہ لا شریک کے دست قدرت میں ہے. اور جاہلوں کا جو یہ خیال ہے کہ مرشد کامل ہو تو ایک نظر میں واصل اللہ کر دیتا ہے، فرمایا یہ فضول ہے. اللہ کریم کی اپنی عطا ہے کہ وہ کسی کو کیا عطا کرتا ہے. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُفْلِحِينَ. البتہ جو شخص توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کیا کرے تو ایسے لوگوں کی امید کی جا سکتی فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے. اس میں وصول الی المقصود کو تین چیزوں پر معلق فرمایا، توجہ قلب توبہ ہے، تصحیح عقائد ایمان ہے، اور اصلاح اعمال. پس تمام طریقے سکون کی جامع، یہ آیت تمام سلوک کی جامع ہے کہ اس میں تین چیزیں فرمائی، من تابا توبہ توبہ فرمایا، یہ توجہ قلبی ہے کہ دل میں ندامت ہوتی ہے، دل متوجہ اللہ ہوتا ہے تو اس کو توبہ کہتے ہیں. وہ آمنا عقائد درستوں، عقائد کو ایمان کہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا دل متوجہ اللہ ہو، پھر اس کے عقائد درستوں، اور پھر اس کا عمل صالح ہو. یعنی یہ تین باتیں اللہ کریم نے بتائی ہیں وصول اللہ کی، اور ان میں پورا سلوک جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے. قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرات. آپ کا رب جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پسند کرتا ہے، لوگوں کو تجویز کا کوئی حق نہیں. یعنی حق تعالیٰ کا سارا اختیار، حق تعالیٰ کا سا اختیار، وہ اختیار مستقل ہے. اپنے اختیار کے غیر مسکنے کو علماء عملاً مستعذر رکھنا، یہی جبر معمول ہے. فرماتے ہیں کہ بندہ درخواست کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، مجاہدہ کر سکتا ہے، لیکن یہ اختیار اللہ کو ہے کہ وہ کس کو چاہتا ہے، کس کو نہیں چاہتا، کس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، کس کو نہیں عطا کرتا، کس کو پیدا فرماتا ہے، کس کو پیدا نہیں فرماتا. یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، یہ کسی بندے کے پاس نہیں. قوله تعالی لا تفرح، تو اترا مت، فخر مت کر. فرماتے ہیں اس طرح احوال و واردات کو اپنی طرف منسوب کر کے اس پر خوش ہونا مذموم ہے، اور نعمتوں کو اللہ کی طرف سے منسوب کر کے فرح کرے تو مطلوب ہے. یعنی اگر کسی کو کوئی کیفیت، کوئی حال نصیب ہو تو اسے اپنا کمال سمجھ کر فخر کرے تو مارا جائے گا، یہ صحیح نہیں ہے. ہاں اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر اس پر اللہ کا شکر کرے اور اسے اللہ کا احسان سمجھے تو یہ مقصد ہے، یہ مطلوب ہے، اس پر اسے مزید انعام عطا ہوتا ہے. قوله تعالی قال انما اوتیته علی علم عندی. قارون کہنے لگا مجھ کو تو یہ سب میری ذاتی ہنر مندی سے ملا ہے. اسی طرح سمراٹ کو اپنی صحیح اور مجاہدہ کی طرف منسوب کرنا مذموم ہے. جس طرح قارون نے کہا کہ میری یہ دولت کو مجھے کسی نے عطا اللہ نے نہیں دی، بلکہ میری ہنر مندی، میری سمجھداری اور میری اپنی محنت سے میں نے دولت جمع کی ہے، میرا کمال ہے. تو فرماتے ہیں اسی طرح کسی کو توفیق عبادت ہو یا توفیق ذکر ہو یا مراقبات مشاہدات ہوں تو اسے اپنی محنت اور اپنی عقل مندی نہ سمجھے، بلکہ جو کچھ بندے کے پاس ہوتا ہے وہ محض اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور اس پر زیادہ شکر کرنا واجب ہو جاتا ہے، نہ کہ اس پر اتراتا رہے. وقوله تعالى وقال الذين اوتوا العلم, جن کو فہم عطا ہوئی تھی وہ کہنے لگے, جنہیں دنیا داروں نے تو کہا کہ کاش یہ قارون جیسی دولت اور اتنا شہانہ لباس اور یہ کرو فر ہمیں بھی نصیب ہوتا, لیکن جن کے پاس علم تھا وہ کہنے لگے کہ اللہ کا خوف کرو, یہ تو فانی چیزیں ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. تو فرماتے حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ علم وہ ہے جو آخرت پر دلالت کرے. ہمارے ہاں ایک بڑی مزے کی بات ہے, میرے ساتھ بھی کئی دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ جو لوگ قادیانی ہو گئے ہیں ان میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, بڑے اعلیٰ عہدوں والے لوگ شامل ہیں, بعض لوگوں کو صحابہ کرام کی عظمت پہ اعتراض ہو جاتا ہے اور وہ ان میں بھی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں, اور بدعات میں بعض گرفتار ہو جاتے ہیں, بظاہر وہ پی ایچ ڈی اور تین تین مضمونوں میں ایم اے کیا ہوتا ہے, انہوں نے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. تو کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ادھر کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس کا جواب اس آیہ کریمہ میں ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں جن کے پاس علم تھا انہوں نے فرمایا کہ آخرت کی فکر کرو, یہ دولت دنیا فانی ہے, یہ کوئی چیز نہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ علم سے مراد علم آخرت ہے. دنیا میں جینے کا ڈھنگ علم نہیں ہے, حقیقی علم نہیں ہے, یہ وہ علم ہے جو انسانوں اور جانوروں سب میں ہے. جانور بھی جتنا طاقتور ہوتا ہے اپنے رہنے کے لیے اتنی اچھی جگہ بنا لیتا ہے, اپنے بچوں کو اتنی سہولت سے پال لیتا ہے, جتنا کمزور ہوتا ہے وہ چھپ 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 کر اپنا وقت گزار لیتا ہے. تو اگر انسان بھی محض دنیا کمائے, بڑی بلڈنگیں بنا لے, بڑی گاڑیاں رکھ لے, تو یہ علم نہیں ہے, یہ کامیابی نہیں ہے, بلکہ علم وہ ہے جو آخرت کی خبر ہے. تو اس لحاظ سے یہ لوگ اہل علم میں شمار نہیں ہوتے. فرماتے ہیں علم وہ معتبر ہے جس سے دنیا مقصود نہ ہو اور اس میں دلالت آ رہا ہے کہ آخرت مقصود ہو, دنیا مقصود نہ ہو. قولو تعالی ویلکم ثواب اللہ خیر, تمہارا ناس ہو اللہ کے گھر کا ثواب ہزار درجہ بہتر ہے. ویلکم کلمہ زجر ہے, اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت میں زجر بھی مشروع ہے جبکہ بات واضح اور مخاطب نہ سمجھے. ویلکم تمہارا ناس ہو, یہ سختی کرنے کا, زجر کا, جھڑکنے کا کلمہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ نصیحت میں جب بات واضح اور اگلا نہ سمجھ رہا ہو تو جھڑک دینا, سختی سے کہہ دینا بھی جائز ہے, جبکہ اللہ کی رضا اور مخاطب کی بھلائی کے لیے ہو. قوله تعالی ولا یلقاها الا الصابرون, انہی کو دیا جاتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں. اس آیت پر دلیل ہے کہ مجاہدہ مطلوب ہے, صبر سے مراد مجاہدہ ہے, محنت ہے, مسلسل کوشش ہے, جد و جہد ہے. قوله تعالی تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, یہ عالم ہے یہ عالم آخرت ہے, ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں نہ فساد کرتے ہیں. اس پر دلالت ہے کہ آخرت سے جس طرح عمل معاصی معنی ہے اور فساد سے یہی مراد ہے, اس طرح سے بھی کہ کبر بھی اس سے معنی ہے اور علو سے یہی مراد ہے. اس لیے اہل طریق ترک معاصی کا اہتمام ازالہ تکبر کا بھی کرتے ہیں. فرمایا اللہ نے فرمایا کہ آخرت ان لوگوں کی ہے جو دنیا میں علو متکبر نہیں ہونا چاہتے, اپنی بڑائی کے پیچھے نہیں پڑتے, اور فساد فساد ہر گناہ فساد ہے. تو دو چیزیں, اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرنا اور اپنی بڑائی میں مبتلا ہونا فرمایا. صوفی ساری عمر ان دو چیزوں کا تدارک کرتے رہتے ہیں کہ کبھی یہ چیزیں ہم میں پیدا نہ ہوں. قوله تعالی کل شیء ہالک الا وجهه, سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں بجز اس کی ذات کے. روح میں ہے کہ وجود وجہ حق یعنی ذات حق کے ہر شے یعنی ہر موجود حال کے معدوم ہے. مراد یہ کہ کل معدوم ہے کہ اس کا وجود ذاتی نہ ہونے سے ہر وقت قابل عدم ہے. پس وجود مثل لا وجود کے ہے اور وحدت الوجود کا یہی حاصل ہے. کل شے ہالکن الا وجہ, سوائے اللہ کی ذات کے ہر چیز ہلاک ہونے والی مٹنے والی ہے. تو فرماتے ہیں اس میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ جتنے وجود اللہ کے علاوہ ہیں وہ سب کسی بھی لمحے مٹ سکتے ہیں, فنا ہو سکتے ہیں, یعنی ان کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے. اللہ نے قائم رکھے ہوئے ہیں لیکن کسی بھی لمحے ساری کائنات کو مٹا دیا جائے تو ساری مٹ سکتی ہے, کسی کا وجود مستقل نہیں. تو اس سے مسئلہ وحدت الوجود نکالا گیا اور یہ اس کی اصل ہے کہ وحدت الوجود سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی وجود ہے, باقی جو نظر آتے ہیں ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے, ان کی کوئی مستقل ذاتی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے قائم رکھنے سے قائم ہے, جب وہ مٹا دے گا تو مٹ جائیں گے. لیکن وہ مسئلہ تو صحیح تھا مگر یار لوگوں نے پھر اس کا الٹ مطلب لے لیا کہ ہر چیز ہی اللہ ہے, وہ بالکل ہی الٹ ہو گیا نا. تو پھر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الشہود کا فلسفہ دیا. سورہ قصص تمام ہوئی, اگلی سورت غالباً سورہ عنکبوت ہوگی انشاءاللہ, کل شروع کریں گے اللہ نے توفیق دی تو. وما توفیقی اللہ باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك فاعفنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا, انت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا واهلنا, انت ولينا في الدنيا والاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين, وصلى الله تعالى على حبيبه محمد.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔